बहुत से हजरात मुसलमान को इंटरनेट पे देख रहे थे या हमें मैसेज सुन जाते हैं, और कभी ये भी होता है कि यहाँ आज भी हो तो हमारे मोहतरम और मुकर्रम आफ्ताब साहब, बट साहब, कभी कभी बहुत से दोस्त उन सवाल के जवाब पूछते हैं जो लोगों की तरफ से उन्हें मिले हों या तो उनके अपने साथी जी से। उनमें से एक सवाल ये है कि उसकी मरतबा चहल काफ का एक वजीफा बयान किया गया था और कफा पर अपनी कफा पूरे छह मिसरे और अशआर हैं, इनकी हकीकत क्या? हमने उनको बयान करने से पहले हकीकत बयान कर दी थी, वही आज रिपीट कर देते हैं कि आप उसे गौर से सुने। और अहले तशय्यो का ख्याल ये है कि ये जुमले सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हैं, और अहले सुन्ना का ख्याल ये है कि ये जुमले इल्हामी तौर पर हज़रते शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बताए गए थे। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी यही फरमाते थे बकौल उनके, और हमारे लोग भी यही कहते और लिखते हैं कि इन जुमलों को एक खास तरतीब से पढ़ने से जो भी उसकी चीजें उसके असर को हो गया और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, नजर बद का लग जाना, किसी जालिम के हत्थे चढ़ जाना, निजात वगैरह, उनमें इन जुमलों में खास असर है। ये बात नाकाबिल तर्दीद है कि कलाम में असर होता है। कोई गाली दे उसका अपना असर है, कोई खुशामद करे उसका अपना असर है, कोई बुरा बदा और तारीफ, हर कलाम का अपना अपना असर होता है। बिल्कुल इसी तरह शायद होंगे अल्लाह ताला ने दोनों हस्तियों में से इस हस्ती को इल्हाम किए, ये भी बात की है। हम लोगों के मशायख कहते थे कि सिलसिला कादरिया में असल में ये छह जुमले आए थे, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सैयद थे नसबत और नजीब उत्तरफैन थे सैयदना हसन और हुसैन नजीर उद्दाम हासिली के तक मर्द औरत दोनों सादात में से होते थे। और इससे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने खानदान में बच्चों को ये सिखा देते थे कि बच्चों ये जुमले पढ़ा करो, उस तरह तुम उन चीजों से महफूज रहोगे जो तुम्हारे दुश्मन साजिशें करते हैं या फिर दोस्तों की मोहब्बत से कोई नजर लग जाती है। ये सिलसिला चलता रहा और सादात ही का विरुद्ध था, हत्ता के सादात में फिर वो मशायख आए जो सिलसिला कादरिया से ताल्लुक रखते थे लेकिन गैर सैयद थे, और उन्होंने देखा कि जब दुनिया में शैतानी असरात ज्यादा हो गए हैं और नजर जादू वगैरह बहुत ज्यादा इसके असरात हो गए हैं, तो उन्होंने आम उम्मतियों को ये सिखाना शुरू किया। हमारे जो मशायख सिलसिला कादरिया राशिदिया के दीन शरीफ वगैरह में गुजरे हैं, उनसे ये सिलसिला हम तक पहुंचा। हमारे वो मशायख सिलसिला चिश्तिया से ताल्लुक रखते थे, उनसे भी पहुंचा। और दो वज़ाइफ ऐसे हैं जो हमारे تجربے میں آئے تو پھر ہم نے کسی کی بات پر بات کی. ہمارا مفتی مسلک پر مزاج ایک ہے کہ ہم ہر ایک سے کہتے ہیں کہ وہ دعائیں دیکھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ ان کے مقابلے کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہم اس بات کو ہی نہیں مانتے. حضرت رسالت فنا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ارشاد فرمائیں اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کا میں تجربہ ہوا. ایک امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کی بسم اللہ کا کہ بڑی جاندار چیز ہے اور بڑا قوی الہام. وہ اتنا مؤثر ہے کہ ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا کسی کو اس بات کی اجازت دیتے تھے تو اس آدمی میں بہت سی چیزیں ظاہر ہوتی. کبھی اس کے الٹے ہاتھ کی جو دوسری انگلی ہے اس کا ناخن گل جاتا. کبھی اس کے جسم پہ بغیر کسی درد اور تکلیف کے کھڈے پڑ جاتے اور جسم کا گوشت پھر اس کھڈے کو بھر دیتا ہے. کچھ کو دیکھا ان کے پاؤں کے ناخن گل جاتے ہیں. اور پھر جس مقصد کے لیے پڑا گیا وہ عجیب و غریب طریقے پہ پورا ہو جاتا تھا. اور اس کو دیکھا کہ کسی آدمی پہ کوئی جادو تعویز ہو گیا تو یہ جب ایک خاص ترتیب سے اس آدمی پہ پڑا گیا تو اس نے فوراً ان سے کہا کہ مجھے شدید بھوک لگی ہے تو یہ کھانا کھلا. پر کھانا جو کھانا شروع کیا تو تین تین آدمیوں کا کھانا ایک وقت میں کھا گیا. وہ اتنی بھوک جو دبی بھی تھی اس وظیفے کے پڑھنے سے وہ کھلی. شدید سردی تھی اور کتا پہن کے گھوم رہا ہے. اسی کا میرے اندر آگ لگی تھی. مجھے نہیں سمجھ آتی کیا کروں میں. کوئی کمبل تو درکنار چادر بھی اوڑھتا ہوں تو جی چاہتا ہے کھا کر پہن کو ننگا. یہ جب اس کی چیز پڑی گئی تو بالکل کچھ دیر کے بعد وہ ایسے کانپنے لگا جیسے واقعی انسان کانپتے. اس کو لٹایا, چائے وغیرہ گرم چیزیں پلائیں, کمبل دیے. گھنٹے دو گھنٹے میں جا کر اسے اطمینان ہوا. تو اسے کہا میں نہیں نکلتا اس سے بستر سے. میرے لیے کوٹ لائیں, گھر سے گھر کے کپڑے منگوائے, پہنتے نکلا. تو بہت سی چیزیں جب ایسی دیکھنے میں مسلسل کئی سال ملی تو اس دن کسی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. تو اس کا جواب ہم نے وہ بھی استخارے کے بعد دیا کہ اس کتاب کو نہ چھیڑے تو اچھا ہے. لیکن پھر خیال آیا کہ اگر نہ بتائیں کوئی غلط بتا دے اور کوئی غلط کام میں استعمال کرنے لگے یا کوئی انکار کر دے تو یہ سب نامناسب باتیں. اس لیے وہ چہل کا صرف بتائے گئے تھے کہ مشائخ اجازت کیا کرتے تھے کہ بزرگ مل جائے اجازت دیں پڑھنے کی صورت بتائیں تو کوئی بھی کرے. اس میں کفر و شرک کی بات نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مشائخ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے. ورنہ ایسی چیزوں میں جنات موکلات شیاطین کے اثر انداز ہوتے ہیں اور آدمی کو بسا اوقات روحانی طور پہ حتیٰ جسمانی طور پہ بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. فیملی میں تین طلاقوں کے بعد جو بچے پیدا ہوئے ہیں کیا وہ بھی اپنے باپ کی اولاد کہلائیں گے اور کیا ان کا نام نطفہ والد کے ذمہ نہیں آئے گا؟ جو سوال بتاؤ صاحب آپ نے دریافت فرمایا ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جب مرد عورت کا نکاح ٹوٹ جائے اور تین طلاقیں ہو جائیں, ارتداد کی صورت ہو جائے کوئی بھی, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کا اکٹھا رہنا بالکل جائز نہیں. اب یہاں پہ ایک صورت یہ بن جاتی ہے کہ وہ بچہ دو سال کے بعد پیدا ہو. مثلاً فرض کیجئے کہ یکم جنوری سن 24 کو اس نے طلاق دی,
پاری ہو گئی، ختم ہو گئی، عدت گزری، پھر سن 25 آ گیا، پھر 26 آ گیا، یہ دو سال 24 اور 25 دو سال یہ پورے گزر گئے نا، ان دو سالوں کے اندر اندر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اسی کا بچہ مانا جائے گا، چاہے یہ ثابت ہو جائے کہ دو سال اس ملک میں آئے ہی، بس اس نے کراچی میں طلاق دے دی، اسلام آباد دے دی، پھر وہ چلا گیا. دو سال کے اندر اندر اگر بچے کی پیدائش ہو تو اسی باپ کا بچہ ہے اور اس کا وارث بھی بنے گا، نان و نفقہ بھی اس کے اندر. یہ مسئلہ ہے نقل کا، ہماری عقل میں آئے نہ آئے مگر نقل گئی. چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دو سال کا فتویٰ دیا تھا، اس لیے حنفی فقہا اس کو عقل کی بجائے نقل میں لا کے یہ کہتے ہیں کہ دو سال تک انتظار کیا جائے بچی کی پیدائش، اس کا اثر باپ ہو. نقلن ظاہر ہے کہ نہیں مانتے، اس کے نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دو سال مدت حمل ہو ہی نہیں سکتی، یہ بات اپنی جگہ پہ جدید طور پہ چاہیے ثابت کیا ہو، مگر جو نقلن باتیں نا سمجھ، عقیدے کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک اللہ اس کی ذات کے متعلق، ایک نبوت کے متعلق، اور عقیدہ تیسری قسم کا سمری ہوتا ہے. اور سمری عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سننے سے اس کی خبر ملی ہے، عقل کا کوئی دخل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر کے متعلق کہتے ہیں عذاب قبر ہمارا عقیدہ ہے، بس حضرت مہدی کے متعلق فرماتے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب کوئی عقلاً نظام قبر کو ثابت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. تو اس لیے فقہ میں بھی بعض مسائل بالکل نقل کیے جاتے ہیں، عقل کو نہیں استعمال کیا جاتا. بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 مہینے 10 دن ذکر، 4 مہینے 10 دن کو نہ کوئی 9 کر سکتا ہے نہ 11، بس اللہ نے کہہ دیا ہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ایک آدمی کہتا ہے وہ 4 مہینے 10 دن اس لیے ہے کہ پتہ چل جائے اس کی کسی اولاد کی توقع نہیں، تو جب نہیں ہے سائنس ثابت کر دیا تو شام کو نکاح کر لیں. ہم اجازت اس لیے نہیں دیتے کہ ہم کہتے ہیں اللہ نے 4 مہینے 10 دن مقرر کی ہیں، بس خدا کی ماننی چاہیے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ ہی جانتا ہے 4 مہینے 10 دن میں کیا مسئلہ ہے. تو اس لیے جب مرد و عورت کا نکاح ٹوٹ جائے تو اس کے 2 سال کے اندر اندر اس کا تمکیاں جو بھی بچے کی پیدائش ہوگی وہ اس اصل باپ کی مانی جائے گی کہ یہ اس کی اولاد ہے، وراثت میں حصہ ملے گا، سب چیزوں میں اس کا بیٹا یا بیٹی ہے. یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اس کی وراثت کی نفی کریں. دوسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ 2 سال سے زیادہ 1 دن بھی ہو گیا تو وہ بچہ کسی اور کا ہے، اس کا نہیں. جب بچہ کسی اور کا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ اس بچے کو وہ پالے، اس بچے کی تربیت کرے. اس بچے کو کسی اور کے سپرد نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ شرعاً کوئی اور چیز ہو. مثلا وہ بہت غریب ہے، وہ کہتا ہے شریعت کے مطابق یہ میرا بچہ نہیں ہے، میں نہیں پال سکتا، میرے حالات اس کی اجازت نہیں ہے. اس بچے کا پالنا اس کے ذمے تو نہیں ہے، لیکن پالتا تو بہت نیکی اور اچھا ہوتا، نہیں پالا، اس بچے کی وراثت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بچہ 2 سال سے زیادہ ہو گیا، لہذا یہ اس خاتون سے ہوا جو اس کی سابقہ بیوی تھی، تو اب یہ بچہ اس کا وارث نہیں بنے گا. بچے کی حفاظت، بچے کو پالنا جس کا نسب ثابت نہ ہو وہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تمنا کا ایک مرتبہ اظہار فرمایا کہ کاش کوئی ایسا بچہ مل جاتا جسے میں پالتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بچے کو پال لیا تھا، اس کے باپ کا کوئی علم نہیں. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس بچے کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کو بوسہ دیتے تھے، پیار کرتے تھے، اور ہم نے دیکھا اس کا لعاب جیسے بچوں کے ہوتے ہیں نا، وہ اونٹوں سے گرتا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ اور بالکل برا نہیں مناتے تھے. اس کی ان بچوں کا کیا قصور جو ہے جس کا بھی ہے. اس بچے کو تانا بھی نہیں دیا جا سکتا, اسے دوہرایا بھی نہیں جا سکتا, یہ بہت شدید گناہوں میں سے ایک گناہ ہے, بہت کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ کسی بچے کو اس کے باپ کی آر دلائی جائے. ایک جملہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا, انہوں نے فرمایا ابو ذر رضی اللہ عنہ کا یا ابن السودا کالیا کا بچہ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ افریقہ سے تھے تو انہوں نے ان کی والدہ کا نام لے کے والدہ کا نسبت اشارہ کہ ابن السودا کالی عورت کا بیٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے کہ وہ ڈانٹ پڑی حضرت بزر رضی اللہ عنہ کو, وہ ڈانٹ پڑی کہ بزر رضی اللہ عنہ خود دوہرا دیتے کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا ان رہوں ہی کام کر جائے لیا. ابو ذر اب تک تجھ میں کفر کی حرکتیں پائی جاتی ہیں, آئیت تو بے امی تم اس کی ماں کا نام لے رہے ہو, اب تک تم میں کفر کی حرکتیں پائی. ہمارے یہاں جو لوگ ماں باپ کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں نا, انہیں ہوش کرنی چاہیے, کتنا بڑا گناہ ہے. حالانکہ حقیقت ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے واقعی اس کی والدہ کا رنگ پالا ہے, اس کا رنگ دیکھنے, بات تو حقیقت پہ مبنی تھی, اسے دہرانا تھا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ کے تشریف لے گئے, پر ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ایمان ایسا تھا انہوں نے اس کے بلال کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا بلال اپنا پاؤں میرے چہرے پہ رکھ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ اصرار رہا حتیٰ کہ انہوں نے اپنا پاؤں حضرت کے چہرے پہ رکھا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ پھر اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا ابو ذر یہ تیری اوقات ہے, اگر تو نے آئندہ کسی کو ماں باپ ماں کا تانا دیا نا میں پھر تیرے ساتھ گئی ہوں. وہ لوگ تھے جنہیں جنت کی طلب تھی اور جنہیں اپنی زبان پہ قابو تھا اور جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ ایمان پہ اثر انداز ہو سکتی ہے, اور جب تربیت ہے منع فرما دیا تو اس کے خلاف کیوں ہو. جی پی فنڈ کو اب سود یا منافع سے مبرہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی پی فنڈ کے متعلق کچھ باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی پی فنڈ میں وہ جو حکومت کا کارندہ ہوتا ہے, کام کرنے والا ہوتا ہے, جبرت حکومت اس سے پیسے لیتی رہتی ہے. اس جبر کے بعد ریٹائرمنٹ پہ ہوئی پیسہ بھی لوٹاتی ہے اور کچھ اپنی طرف سے بھی دیتی ہے. تو جو رقم سالانہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے وہ شرعاً ان سب کا لینا جائز ہے, یہ سود نہیں بنتا اس لیے کہ یہ سب اس کی تنخواہ ہی کا حصہ ہیں. لوگ غلط فہمی سے اسے سود سمجھ بیٹھے. تو اس لیے جو جبری جی پی بن کٹتا ہے وہ رقم لینا استعمال میں لانا بالکل جائز, اور اگر وہ تنخواہ رقم کی کٹوتی میں آپ کا اپنا اختیار ہے, اپنے اختیار پہ جو پیسہ ملتا ہے اس پہ مختلف آ رہا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ بھی جائز ہے, ایک رائے یہ ہے کہ یہ چونکہ اپنے اختیار سے کٹوایا ہے یہ جائز ہے. ایک تیسری رائے ہم بہت سے مفتی حضرات سے کہتے ہیں کہ یہ پیسہ لے لینا چاہیے اور بالکل حکومت کے خزانے میں چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. اس کی حکومت نے ہمارے بہت سے حقوق دے دیے ہیں, تعلیم کا نظام ہے, فلاں نظام ہے, حکومت کے ذمے بنتا ہے نا, وہ نہیں کر رہے تو آپ یہ پیسہ لے لیں گے اس کے عذاب میں کمی ہو جائے گی. کیا ہے آخر مسلمان بھائی ہیں نا, ان کے عذاب میں کمی ہونی چاہیے نا, تو وہ لے لینے کے بعد اس کی ایک صورت یہ ہے کہ دیانتداری سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسہ مجھے شدید ضرورت ہے, قرض دینا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, رکھ لے اور اللہ سے معافی. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اس پیسے سے میرے پہ کیا فرق کتنا پڑنا ہے چھوڑو. تو عالمگیری میں لکھا ہے کہ ناجائز رقم یا سود کی رقم اس کا سب سے پہلا حق اس کے رشتہ داروں میں بنتا ہے, اپنے رشتہ داروں میں. اور ایک صورت ہم نے اور بھی کئی لوگوں سے مفتی حضرات صاحب کے عمل کر رہے تو اپنے کپڑے نہ بنائے، زیادہ احتیاط ہے نا، کیونکہ ان میں نماز پڑھی ہے، کھانا بھی نہ کھائے. یہ جو پیسہ ہے حکومت جو ٹیکس وصول کرتی ہے ناجائز ان کو چھپائے، بجلی کا بل ادا کر دے، گیس کا بل ادا کر دے، اس لیے بجلی جو ہمیں دیتے ہیں یہ کون سا اس قابل ہے کہ حلال کی رقم اس کو خرچ کی جائے؟ یہ صورت ہے. صاحب قبر اس بندے کی پہچان کر سکتا ہے کہ کون اس کی قبر پہ حاضر ہوا ہے یا دعا فاتحہ پڑھ رہا ہے جب روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے، تو روح کہاں جاتی ہے؟ نہیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرنا، السلام علیکم ایہا القبور، اس طرح کے جملے جو حدیث میں آئے ہیں وہ پڑھنا، اس کو مردے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، یہ صحیح حدیث میں آتا ہے. ہم جو ہمارے اکابرین اساتذہ رحمہ اللہ کا مسلکہ وہ بیان کرتے ہیں، کوئی بھی آدمی جب قبرستان کے قریب سے گزرے تو میت پہچانتی ہے، اگر اس کو خاندانی قبرستان کیسے، تو میت خوش بھی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا پوتا فلاں آدمی آیا ہے اور اس نے مجھے سلام دیا ہے، تو میت سلام کا جواب بھی دیتی ہے اور پہچانتی بھی. اور اگر مردوں کو نہیں پہچانتے وہ لوگ، مثلا کوئی آدمی کسی قبرستان سے گزرا وہ نہیں جانتا یہ کون، لیکن اسے سلام پیش کیا تو مردہ اس سلام سے خوش ہوتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے. اور جب انسان کی روح اس کے جسم کو چھوڑ دیتی ہے تو نیک ارواح اکیشین میں داخل کی جاتی ہیں، یہ ایک جگہ ہے، ایک ٹھکان ہے، اور جو بری ارواح ہے وہ سجین میں، سجین جو ہے وہ تنگ جگہ کو کہتے ہیں، قید خانے کو کہتے ہیں، اور فساد اور فجار وہاں رکھے جاتے ہیں. اور اس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جو بات فرمائی اسے لگتا ہے کہ سجین اسی کائنات میں کہیں زمینوں کے نیچے ہے اور اتنی بھی آسمانوں سے اوپر ہے. یہاں جو سجین میں ارواح بھیجی جاتی ہے نا، انہیں یا پھر یہ جو جنات ہوتے ہیں اللہ کے باغی، ارشاد صاحب رحمت اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ انہیں بھی بھیج دیا جاتا ہے، آزادی دی جاتی ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ تم قید خانے سے نکلو اور جا کر فلاں آدمی کو ستاؤ اور تنگ کرو. چنانچہ وہ زبان میں بولنے لگتا ہے جو زبان کسی نے سنی ہی نہیں. مثلاً اسلام آباد میں رہنے والا ہے اور وہ فرض کر لیجیے اسپینش بول رہا ہے، آدمی حیران ہو، ان پڑھ عورت ہے اور انگلش میں پڑھ کر باتیں کر رہی ہے، کوئی اور چیز اس پہ آئی ہے، یا تو کسی گورے کی روح ہے جس کو سزا کے طور پہ مسلط کیا گیا ہے، یا پھر کوئی جن ہوگا، کوئی غیب کی مخلوق ہوگی، اس طرح چیزوں کو مسلط کیا جاتا ہے. اور چلو ایک بات اور بھی عرض کر دیتے ہیں، انسان جس سے شدید محبت کرتا ہے نا اور وہ اس کی روحانیت کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے اور دل سے اسے چاہتا ہے نا، یہ صوفی جب اپنے اس شہر اس کی قبر میں جاتا ہے، اس کی قبر پہ جاتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، تو کبھی کبھی وہ روح جو ہے نا اس کی روح کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، اور اتنی گہرے اثرات اس کے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں کہ ہوا کیا. بہت دیر کے بعد ہی ہوش آتا ہے کہ وہ یہ تو شہر کی ضرورت تھی، اس ضرورت کی وہ آپ. یہ بات ہمارے حضرت نے بھی لکھی، امام الحسن علی ندوی رحمت اللہ کا لکھا ہے کہ جب میں اسپین گیا تو وہاں مشائخ اور اللہ کے نیک بندوں کی روحیں آ کے ہمیں سلام کرتی تھی اور وہ آتی. یہ عجیب ایک روحانیت کا واقعہ ہے جن کے ساتھ پیش آیا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. یہ اسی کو میٹا فزکس کہتے ہیں جو اب ماننے لگے ہیں, پہلے یہ نہیں مانتے تھے. کسی شخص کو کرائے پر مکان یا دکان دینا تاکہ وہ شراب کا کاروبار کر سکے, اس کی کمائی کا کیا بنے گا؟ اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر کے اس حصے کو چھوڑ دو جس کو چوہے نے کھایا, باقی حصہ کھایا جا سکتا ہے. دیکھیں شراب فروخت کرنے والا کون ہے اور وہ کیا کیا چیزیں فروخت کرتا ہے؟ اگر تو وہ ہے ایسا کافر, مرتد نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ نے اس کو ویزا دیا ہوا ہے, گورنمنٹ نے اس کو ضمانت دی ہوئی ہے, اور وہ نان مسلم ہے اور دیگر اشیاء سے رکھی ہوئی ہے, مسجد شراب رکھی ہوئی ہے, تو اس کے ساتھ اور چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں, پھل بھی رکھے ہوئے ہیں, گوشت رکھا ہوا ہے, کوئی اور چیزیں رکھی ہیں, تو اس دکان سے آمدن کا وصول کرنا اس کے لیے جائز ہے. اور اگر شراب فروخت کرنے والا مسلمان ہے تو مسلمان آدمی کو دکان کرائے پہ دینا اس مقصد کے لیے یہ جائز نہیں, جبکہ اسے پتا ہو کہ خالص حرام بیچا جائے گا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسے بھی جائز قرار دیتے ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب اپنے کافر کو, ایک غیر مسلم کو اپنے ہاں جگہ دیتے ہو اور وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے, گھر میں بت رکھ کے پوجا کرتا ہے, وہاں تم کہتے ہو جائز ہے, تو شراب تو اس سے کئی گناہ ہلکا ہے, یہ کیوں نہ جائز؟ لیکن اس میں فتویٰ نہیں دیا جاتا. امام یوسف اور محمد رحمہ اللہ جن کے قول پہ فتویٰ دیا جاتا ہے, وہ ہم نے آپ سے عرض کر. ایک تیسری رائے یہ ہے کہ بعض مفتی حضرات کہا کہتے ہیں کہ اگر وہ مخلوط چیزیں شراب بھی ہے, کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں, اور جو بھی جائز چیزیں وہ بھی ہے یہ بھی ہے, تو اسے کرائے پہ دینا اس صورت میں جائز ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ جو حلال اور صحیح چیزیں تھی اس آمدن سے یہ مجھے اس کا کرایہ دے گا. عمرہ کرنے حرم میں آیا ہوا ہوں اور حلق کروانے سے پہلے جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا, حرم کے صحن میں پسینے سے شراغور جسم کو کجلاتے ہوئے دو بار ٹوٹ گئے, نماز کے بعد میں نے حلق کرا لیا تو دم دینا پڑے گا؟ نہیں بھیا, دم اتنی جلدی ٹوٹی واجب ہو جاتا ہے. دو بار ٹوٹ گئے, بس اتنا ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت صدقہ کر دینا چاہیے. عام طور پہ لوگ جو چیزیں پوچھتے ہیں اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ بس صدقہ کر دیا جائے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو. دم بڑی چیز, وہ بہت مختلف چیزیں ہیں جن پہ وہ واجبات ہے, ورنہ دم واجب نہیں ہوتا ہے. یہ خون کو اللہ کی راہ میں بہانا یہ نہیں ہوتا, اور یہ عام طور پہ بھی کر لے گا. تو یہ آدمی جب حج کرے تو عمرہ کر لینا چاہیے کہ اللہ جو حج میں کمی رہ گئی اس عمرے کے ذریعے سے پوری کر, جب عمرہ کرے تو صدقہ کر دینا چاہیے. جو بھی تصویر تیار کرتا آپ عمرے کو قبول کروا لیں, جو کمی رہ گئی انجانے میں کچھ ہو گیا تو اس کو اس صدقے کی صورت میں میں پیش کرتا ہوں, قبول کروا لیں, کر دینا چاہیے. زلزلے کے وقت نوافل ادا کرنے چاہیے. زلزلے کے وقت نوافل ادا کرنا یہ ہمارے احناف کے ہاں بھی ہے اور شوافی کے ہاں بھی ہے. شافعی فقہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب زلزلہ آتا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اٹھو اور نفل پڑھو, یا تو اس کے نفل کے شکر کرو اللہ نے تمہیں زلزلے سے محفوظ رکھتا, یا اس کے کہ یہ زلزلے اور یہ چکر جو چلتے ہیں در حقیقت انسانوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ باز آ جاؤ, اپنی زندگی کی روش کو بدلو, تو توبہ کے لیے وہ دو نفل پڑھو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت آتی ہے, لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے جو کہتے ہیں یہ روایت ثابت نہیں. حنفی فقہا نے بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ ایسے مواقع پر توبہ استغفار کرنا چاہیے, اور ایسے مواقع پہ صحرا میں کھلے میدان میں چلے جانا چاہیے عمارتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ زلزلہ تباہ، نماز جو ہے وہ زلزلہ چھکڑ چلنا، ایسی تیز ہوائیں چھکڑ جن میں زمین کی ریت یا مٹی بھی شامل ہوتی ہے، ایسے مواقع دن کو اتنی تاریکی کا ہو جانا کہ گویا رات ہو گئی، رات کو کہیں سے روشنی اور لائٹ کا اتنا بلند ہونا کہ آدمی سہم جائے یا ڈرے یا اس طرح کی چیزیں. یہ تمام صورتیں لکھی ہیں پڑھانے کے وقت ہے کہ وہ نماز پڑھے، اور نماز اس طرح کی انفرادی نماز ادا کی جائے گی، اجتماعی نہیں، تو اپنے اپنے نفل اپنے طور پر پڑھے. اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ وہ قبلے کی طرف ہو جائے، دو رکعتیں پڑھے اور پھر دعا مانگے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک جھنجھوڑ سمجھے کہ اگر میں یہ کروں تو مجھے اللہ کی طرف جھکنے کا موقع مل گیا اور خدا کی طرف رجوع کا موقع. اسی طرح وہ کہتے ہیں ستارے جب ٹوٹتے ہیں آسمان سے تو اس میں بھی ایسی چیزیں کرنی چاہیے. الغرض جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں اس میں اللہ کے سامنے جھکنا، اپنی بندگی کا ثبوت پیش کرنا اور اللہ سے معافی طلب کرنا، یہ سب مستحب ہے، اور اسی میں زلزلہ بھی آتا ہے.